السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان میں حکام نے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے، جس کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص عابد حسین نے مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ سے اپنی وابستگی کا اعتراف کیا ہے. پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے قائم مرکز میں گزشتہ ایک سال کے دوران خواتین پر تشدد اور دیگر نوعیت کے 1500 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش بم حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو لگاتار دوسرے دن بھی تشدد جاری رہا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. نائجیریا کے شمالی علاقے میں گاؤں پر ڈکیتوں کے حملے اور مقامی ملیشیا کی جوابی کاروائی میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لیبیا کے شمال میں ساحل سمندر پر 105 تارکین کو بچا لیا گیا ہے. اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے، جو 1999 سے کبھی صدر اور کبھی وزیر اعظم رہے ہیں، پیر کے روز گرینڈ کریملن پیلس میں چوتھی مرتبہ صدارت کے لیے حلف اٹھایا ہے. جنوبی کوریا کے اخباری ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان متوقع سربراہ ملاقات ممکنہ طور پر آئندہ ماہ سنگاپور میں ہوگی. یہ تین شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال کو، جو گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے، لاہور کے سروسز ہسپتال میں آپریشن کے بعد انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے ان کی حالت تسلی بخش قرار دی ہے. سروسز ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر مہر امیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ گولی احسن اقبال کی کوہنی کی ہڈی کو چھوتے ہوئے پیٹ کے نچلے حصے میں لگی تھی، جس کی سرجری مکمل کر لی گئی ہے. لاہور سے ہمارے رپورٹر کنور رحمان خان کے مطابق، وزیر داخلہ کے بیٹے احمد اقبال نے سروسز ہسپتال میں موجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی والد کی حالت اطمینان بخش ہے، تاہم ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق انہیں ابھی چند دن ہسپتال میں رکھا جائے گا. احسن اقبال پر اتوار کو پنجاب کے وسطی ضلع نوروال کے علاقے کنجرور میں عابد حسین نامی شخص نے اس وقت قاتلانہ حملہ کیا تھا جب وہ ایک جلسے میں شرکت کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے. اطلاعات کے مطابق ملزم نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں ختم نبوت سے متعلق شقیں ختم کرنے کے رد عمل میں وفاقی وزیر کو نشانہ بنایا. پیر کو اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے وزیر داخلہ پر حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ دھرنا مظاہرین کو ہزار ہزار روپے کیوں دیے گئے تھے. سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا،
یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ایک ہزار روپیہ بانٹا گیا تھا دھرنے میں، اور دھرنے کے بعد ایک ہزار روپیہ اگر نہ بانٹا جاتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی.
اور پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں وزیر داخلہ پر حملے کی مذمت کی ہے، اور اس پر مخصوص سیاسی جماعتوں کو کھلے بندوں غیر ذمہ دارانہ بیانات پر مورد الزام ٹھہرایا ہے. ان کا کہنا تھا،
جو مشکل آئی ہے حکومت پاکستان کہ سیاسی جماعتوں کے سٹیج سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں کے سٹیجوں سے گولیاں مارنے کی اور جتھے بنا کر حملہ کرنے کی جو ترغیب دی جاتی رہی ہے، اصل میں اس نے یہ ماحول پیدا کیا جس میں یہ حملہ ہوا ہے. سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیانات میں احتیاط سے کام لیں، مذہب کو اپنی سیاسی منافرت کے لیے استعمال نہ کریں.
وفاقی وزیر داخلہ پر گزشتہ روز کے قاتلانہ حملے کے بعد سیاسی، سماجی اور بین الاقوامی حلقوں سے سخت مذمت سامنے آ رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق صاحب، کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں اس کی؟
جی آپ نے بالکل درست کہا، اب تک مذمت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک کے وزیر داخلہ جو کہ اندرون ملک سلامتی کے ذمہ دار ہیں اور انہی پر ایسے حملے کے بعد ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے اس کا اب مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آئندہ عام انتخابات ہونے ہیں ان کے مؤخر ہونے سے متعلق بھی کیا سرائیوں شروع ہو گئی تھیں, لیکن آج سابق وزیر اعظم کے علاوہ حکمران جماعت مسلم لیگوں سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اور وزیر مملکت مور داخلہ طلال چودھری نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی انتخابات کو ملتوی نہیں ہونے دیا جائے گا. تاہم ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اس حملے کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کے تشخص کو دھچکا لگا ہے. ایک ایسا ملک جو کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی کے دعوے کر رہا ہے اور اب جبکہ ایک نئی پاکستان میں سیاسی ٹرانزیشن ہونے کو ہے, اس وقت اس طرح کا حملہ ہونا جو ہے وہ اس سے یہی دنیا کو پیغام ملے گا کہ ابھی تک وہ واضح کامیابی نہیں ملی ہے. اور انہوں نے یہ بھی ضرور سوال اٹھایا کہ نفرت پھیلانے والی جو جماعتیں ہیں در حقیقت انہی کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق اسلام آباد سے. اور ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے کہا ہے کہ ان کے بقول ان کی جماعت جابرانہ پابندیوں کا شکار ہے اور موجودہ حالات میں الیکشن میں حصہ لینا گناہ سمجھتے ہیں. پی آئی بی اور بہادر آباد ٹولے نے شہیدوں کے لہو کا سودا کر لیا ہے. مہاجر عوام 1993 کی طرح الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. انہوں نے یہ اعلان وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا
9-0 بند ہے, تمام دفاتر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے ایم کیو ایم کے. میری تحریر تقریر تصویر پر پابندی ہے. ایسے الیکشن میں حصہ لینا میں گناہ سمجھتا ہوں. ایسے الیکشن کا مہاجر عوام 93 سے زیادہ بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں گے, بائیکاٹ کریں گے, بائیکاٹ کریں گے.
الطاف حسین کا یہ انٹرویو ہم کچھ دیر بعد اسی نیوز بلٹن میں پیش کریں گے جس میں انہوں نے اور بھی کئی اہم معاملات پر گفتگو کی ہے. اور اب کچھ مزید خبریں. پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے قائم مرکز میں گزشتہ ایک سال کے دوران خواتین پر تشدد اور دیگر نوعیت کے 1500 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اس مرکز کی سربراہ پولیس آفیسر شاہدہ نسرین نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف رونما ہونے والے تمام واقعات وہ ہیں جو صرف ضلع ملتان کے مختلف علاقوں سے رپورٹ ہوئے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خود کش بم حملے کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بمبار کا ہدف خون کا عطیہ دینے والے ایک عارضی مرکز تھا جو کابل پارک میں قائم کیا گیا تھا, لیکن دھماکے کا زخمی خود حملہ آور تھا. یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آور نے خود اپنے بارودی آلے میں دھماکہ کیا یا یہ کہ پولیس نے جب گولی چلائی تو بارودی مواد پھٹ گیا. کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ایک دوسری اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مشرقی صوبے خوست میں ایک مسجد میں قائم ووٹر رجسٹریشن مرکز میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں طویل عرصے سے ملتوی ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے دوران ہونے والے دہشت گرد حملوں میں تازہ ترین حملہ ہے. افغانستان کے پارلیمانی انتخابات اس سال اکتوبر میں منعقد ہوں گے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو لگاتار دوسرے دن بھی تشدد جاری رہا جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. مارے گئے افراد میں 5 مشتبہ عسکریت پسند اور اتنی ہی تعداد میں عام شہری شامل ہیں. نائجیریا کے شمالی علاقے میں ایک گاؤں پر ڈکیتوں کے حملے اور مقامی ملیشیا کی جوابی کارروائی میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس حکام نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حملہ ہفتے کو شمالی ریاست کڈونا کے گواسکا نامی ایک گاؤں پر کیا گیا. لیبیا کے شمال میں ساحل سمندر پر 105 تارکین کو بچا لیا گیا ہے. اسپین کی تارکین کی امداد کرنے والے ایک غیر منافع بخش تنظیم نے ان افراد کو سمندر پر ایک ربر کی کشتی میں بہتے ہوئے دیکھا تھا. تارکین نے ایسوسیٹڈ پریس کے ایک فوٹوگرافر کو جس نے اس امدادی مشن کو فلم بند کیا ہے بتایا کہ انسانی اسمگلروں نے بحیرہ روم کی خطرناک گزرگاہ پر اپنی انجن والی کشتی کو ان کی کشتی سے علیحدہ کر دیا اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ بچ جانے والے ان تارکین میں 8 عورتیں اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ 4 تارکین بنگلہ دیش سے، 19 موراکو سے اور 12 مصر سے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان، نائجیریا، سوڈان اور لیبیا سے بھی تارکین شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے، جو 1999 سے کبھی صدر اور کبھی وزیر اعظم رہے ہیں، پیر کیروز گرینڈ کریملن پیلس میں چوتھی مدت صدارت کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ پانچویں مدت کے لیے اس وقت تک صدر نہیں بن سکتے جب تک روسی آئین میں ترمیم نہ کی جائے جو 2 لگاتار مدتوں سے زیادہ کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ تھیں کچھ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے خبر دی کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ چوتھی بار ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چاچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
1999 سے ولادیمیر پوٹن وزیر اعظم یا صدر کے طور پر روسی حکومت کی قیادت کر رہے ہیں اور اب چوتھی بار انہوں نے بطور صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ حلف اٹھاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ملکی آئین کی سنہری جیل تھی اور اس موقع پر انہوں نے حاضرین سے خطاب کیا۔ روسی صدر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پوری زندگی کا فرض اور مقصد رہا ہے کہ میں روس کے لیے ہر طرح کی خدمات سر انجام دوں، نہ صرف اس کے حال کے لیے بلکہ اس کے مستقبل کے لیے بھی۔ میں اپنی عظیم قوم کے لیے امن، خوشحالی اور روسی خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کرتا رہوں گا۔ پیوٹن پانچویں مرتبہ صدر نہیں بن سکتے اور اس کے لیے آئین میں تبدیلی لانا ہوگی، کیونکہ آئین کے مطابق کوئی بھی صدر مسلسل 2 بار اس عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ پیوٹن کی افتتاحی تقریب سے قبل ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ہفتے کے روز ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف الیگزائی ناوالنی کو گرفتار کر لیا گیا۔ روس میں صدارتی انتخابات مارچ میں ہوئے تھے اور پیوٹن کے مد مقابل 7 کمزور امیدوار تھے، چنانچہ انہیں 77% ووٹ ملے۔ بین الاقوامی مبصرین نے اس انتخاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ووٹروں کے لیے منتخب کرنے کے لیے کوئی دوسرا مضبوط امیدوار سامنے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انتخابی عمل میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ روس کے الیکشن کمیشن نے اس دھاندلی کے الزام کو معمولی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ طے شدہ ایٹمی معاہدے سے الگ نہ ہو۔ اسی کوشش میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بوریس جانسن پیر کے روز امریکی نائب صدر مائک پینس سے ملاقات کر رہے ہیں اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس بارے میں تفصیل اور تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکہ کے دورے سے پہلے جانسن کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ امریکہ اور دیگر یورپی رفقا مشرقی وسطی کو کم محفوظ بنانے کے سلسلے میں ایران کے کردار سے نمٹنے کی کوشش پر متفق ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کو ناقص قرار دیتے ہوئے اس پر مستقل تنقید کرتے رہے ہیں اور انہیں 12 مئی تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا معاہدے کی صورت میں ختم کی گئی تعزیریں دوبارہ عائد کر دی جائیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے دور مار میزائلوں کے پروگرام پر بھی قدغن لگائی جائے اور انہیں اس معاہدے کی ان شقوں پر بھی اعتراض ہے جو ایک مخصوص مدت کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ برطانیہ، چین، فرانس، روس، جرمنی اور امریکہ نے ایران کے ساتھ یہ ایٹمی معاہدہ ایسے وقت کیا تھا جب الزامات تھے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ ایران بارہا ان الزامات کی تردید کر چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنے دفاع کے لیے دور مار میزائل پروگرام رکھنے کا پورا حق ہے۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا صدر ٹرمپ اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر نظر ثانی پر آمادہ کر پاتے ہیں یا نہیں. تاہم واشنگٹن میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری کہتے ہیں کہ اختلاف رائے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے.
اختلاف رائے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ہے. ڈیفنس سیکرٹری جنرل جیمز میٹس ریکارڈ پہ ہیں کہنے کے لیے کہ بھائی یہ ڈیل ٹھیک ہے, یہ پوری طریقے سے اچھی نہیں ہے, لیکن جو ہے فی الوقت یہ ٹھیک ہے, اس کو صرف دستبردار ہونا نقصان دہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھنا باقی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے, ڈومیسٹک جو ہے ایشوز کو کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے یا پھر یہ ہے کہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال کے, کیونکہ دیکھیں ایران کا ایک بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے مشرق وسطی کے اندر, تو اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ایک کارڈ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ اور اس کے سپورٹر سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں.
ایران کی قیادت واضح کر چکی ہے کہ وہ معاہدے پر مکمل طور پر عمل کر رہی ہے اور معاہدے کی کسی شق پر نظر ثانی کے لیے کوئی بات نہیں کی جائے گی. اتوار کو اپنے ایک بیان میں صدر حسن روحانی نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے معاہدہ توڑا تو اسے ایسا پچھتاوا ہوگا جو اسے اپنی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تہران میں شعبہ تدریس اور صحافت سے وابستہ راشد بخاری کا کہنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے معاہدہ ختم کیا تو آئندہ امریکہ پر دنیا بھروسہ نہیں کرے گی.
اگر تو صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتا اور امریکہ اس سے نکل جاتا تو ایک پوزیشن تھی, اس کے اندر 5+1 کنٹریز نے مل کے یہ کئی سالوں کی کوشش سے ایک معاہدہ کیا ہے, اس کو اس طرح فوری ختم کرنا خود ایک سفارتکاری کے عمل کو نقصان پہنچانا ہے اور اس سے خود ظاہر ہے امریکہ کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوگی.
امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کم ڈیرچ نے اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کو ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ برطانیہ کی ترجیح یہ ہے کہ امریکہ اس معاہدے میں موجود رہے, لیکن جب تک ایران اس معاہدے پر عمل درآمد کرتا رہے گا برطانیہ اس معاہدے میں موجود رہے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کی سپریم کورٹ نے کاٹھوا میں اجتماعی زیادتی اور قتل کے مقدمے کی سماعت پٹھان کوٹ پنجاب منتقل کر دی ہے. 9 جولائی سے اب مقدمے کی سماعت روزانہ بنیادوں پر ہوگی. عدالت نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے انتظامیہ کو اپنا پروسیکیوٹر تعینات کرنے اور متاثرہ خاندان اور اس کے وکیل کو تحفظ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ دے رہے ہیں سہیل انجم.
سپریم کورٹ نے کٹھوا اجتماعی زیادتی اور قتل کے معاملے کو سماعت کے لیے پنجاب کے پٹھان کوٹ منتقل کر دیا. اس نے سماعت کے لیے 9 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے. یہ معاملہ یومیہ بنیاد پر بند کمرے میں سنا جائے گا. عدالت نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت سے کہا کہ وہ عدالتی کارروائی کے لیے سرکاری وکیل مقرر کرے اور متاثرہ کے اہل خانہ, ان کے وکیل اور گواہوں کو سیکورٹی فراہم کرے. چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے بینچ نے اس معاملے کو جانچ کے لیے سی بی آئی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. خیال ہے کہ 1-8 سال کی بچی کے ساتھ ایک ہفتے تک اجتماعی زیادتی کی گئی اور پھر اسے ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے والد نے مقدمہ چنڈی گڑھ منتقل کرنے کی درخواست کی تھی, جبکہ ملزموں نے معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کی اپیل کی تھی. عدالت نے کیس کو اودھم پور, جموں, رامبان اور سامبا منتقل کرنے پر بھی غور کیا. بالآخر اس نے معاملے کو پٹھان کوٹ منتقل کر دیا. عدالت عظمیٰ نے پٹھان کوٹ کے ضلع اور سیشن جج کو ہدایت دی کہ وہ خود اس معاملے کی سماعت کریں, کسی ایڈیشنل سیشن جج کے حوالے نہ کریں. عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ہونے والی پیش رفت کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی رہے گی. ریاست کی پولیس کرائم برانچ نے معاملے کی جانچ کی تھی اور 7 افراد کے خلاف فرد جرم داخل کی تھی, جن میں 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں. جموں کے ہندو وکلا نے ملزموں کی حمایت کی تھی اور گھنٹوں تک پولیس کو فرد جرم داخل کرنے سے روکا تھا, جس پر سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا. ملزموں نے خود کو بے قصور بتایا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جنوبی کوریا کے اخباری ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان کے درمیان متوقع سربراہ ملاقات ممکنہ طور پر آئندہ ماہ سنگاپور میں ہوگی. اخبار چوسون البو اور یونہاب خبر رساں ادارے نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا متفق ہو گئے ہیں کہ ملاقات جون کے تیسرے ہفتے میں سنگاپور میں ہوگی, تاکہ G7 ملکوں کی سربراہ کانفرنس سے اس کے تصادم سے بچا جا سکے جو 8 اور 9 جون کو کینیڈا میں ہوگا اور جس میں صدر ٹرمپ شرکت کریں گے. ٹرمپ نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ دونوں فریقوں کے پاس اب ایک تاریخ اور جگہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کوریا کو تقسیم کرنے والا غیر فوجی علاقہ ملاقات کے لیے بہترین جگہ ہوگی. صدر ٹرمپ کی طرف سے سی آئی اے کے لیے نامزد کردہ سربراہ جینا ہاسپل نے نامزدگی سے دستبردار ہونے کی پیشکش کی ہے. اس اقدام کی وجہ سی آئی اے میں تحقیقات کے طریقہ کار میں ان کے متنازع کردار کے حوالے سے تشویش بتائی جاتی ہے. خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جینا نے جمعے کے روز نامزدگی سے دستبردار ہونے کی کوشش کی. جینا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سی آئی اے میں تحقیقات کے دوران واٹر بورڈنگ جیسی نئی تکنیک کے استعمال کی زبردست حامی رہی ہیں جسے دنیا بھر میں بدترین تشدد قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی جاتی رہی ہے. جینا کو جمعے کے روز ان کے تحقیقاتی طریقوں کے استعمال کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس طلب کیا گیا تھا جہاں ان کی اہلکاروں سے تفصیلی ملاقات ہوئی. اس طلبی کی خبر سب سے پہلے چار اعلی سرکاری ذرائع کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوتی. اطلاعات کے مطابق جینا ہاسپل نے وائٹ ہاؤس کو کہا کہ وہ بدھ کے روز سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں ہونے والی ان کی نامزدگی کی توثیق کے سلسلے میں متوقع طور پر سخت اور مشکل سماعت کے پیش نظر دستبردار ہونا چاہیں گی. اس ملاقات کے بعد جینا لینگلے ورجینیا میں موجود اپنے دفتر واپس لوٹ گئیں. بتایا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قانون سازی کے امور سے متعلق اہلکار مارک شارٹ اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارا سینڈرز اس کے فوراً بعد لینگلے میں جینا کے دفتر گئے جہاں انہوں نے کئی گھنٹے تک جینا سے ملاقات کی اور ان سے اپنا فیصلہ بدلنے پر زور دیا. تاہم جینا نے ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس کو یقین دہانی کرا دی کہ وہ اپنی نامزدگی واپس نہیں لیں گی. جینا ہاسپل ان دنوں سی آئی اے کی ایکٹنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے وکیل نے اتوار کے روز کہا ہے کہ صدر کو سمن پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات سے متعلق ہے. نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی نے کہا کہ ہمیں اس سمن کی تعمیل کی ضرورت نہیں ہے. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں اور وہ وہی مراعات حاصل کر سکتے ہیں جو دوسرے صدور کو حاصل ہوں گی. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ہوئے جوہری معاہدے سے نکلتا ہے تو واشنگٹن کو اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا. اتوار کو ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں صدر روحانی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ جوہری معاہدے سے نکلتا ہے تو آپ جلد دیکھیں گے کہ وہ اس طرح پچھتائے گا جیسے اس سے قبل تاریخ میں کبھی نہیں پچھتایا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ 12 مئی کو یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا واشنگٹن کو اس جوہری معاہدے میں شامل رہنا چاہیے یا نہیں. نائجیریا کے شمالی علاقے میں ایک گاؤں پر ڈکیتوں کے حملے اور مقامی ملیشیا کی جوابی کارروائی میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام میں آپ کی صحت بہت حاضر خدمت ہے. آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو بڑھتی عمر میں بیشتر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہتا ہے, اور یہ مسئلہ ہے وزن میں اضافے کا, جبکہ اس میں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہوتا. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے حیاتیاتی میکانزم کا پتہ چلا لیا ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھنے لگتا ہے. وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق سائنسدان اسے درمیانی عمر کی ایک ایسی حقیقت قرار دیتے ہیں جس کا کوئی ٹھوس جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ان لوگوں کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے جو زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. اینڈوکرینیولوجسٹ جے چنگ صحت کے قومی ادارے میں دل, پھیپھڑوں اور خون کے امراض کے ادارے میں فربہی اور بڑھاپے کی لیبارٹری کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 50 سال کی عمر کے دوران اوسطاً 13 کلوگرام وزن بڑھ جاتا ہے. جے چنگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں درمیانی عمر میں وزن بڑھنے کی وجہ ورزش کی کمی, انداز زندگی, قوت ارادی اور ڈسپلن کے فقدان کو سمجھا جاتا ہے, لیکن جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایک ایسا جینیاتی پروگرام موجود ہے جو درمیانی عمر میں ہماری صورتحال کا تعین کرتا ہے. جے چنگ نے سائنسدانوں کی ایک ایسی ٹیم کی قیادت کی جس نے ڈی این اے پی کے نامی ایک ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ چلا لیا جو درمیانی عمر میں ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور یوں ہمارے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے.
With a foot on a brake. And what it does is it presents...
چنگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانے کے ساتھ ساتھ ہم ایکسیلریٹر کو بھی دبا رہے ہوں. ایک طرف تو یہ مادہ ہمارے پیٹ سے چربی کے اخراج کو روک دیتا ہے اور دوسری جانب چربی کو ختم کرنے کے عمل کی راہ میں مزاحم ہو جاتا ہے. یہ چنگ وضاحت کرتے ہیں کہ ڈی این اے پی کے نامی مادے کا ضرورت سے زیادہ فعال ہو جانے کا عمل ہمارے خلیوں کے اندر توڑ پھوڑ کا باعث بنتا ہے اور ایسے اجزاء کو نقصان پہنچاتا ہے جو نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ چربی کو ختم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. سیل میٹابولزم نامی رسالے میں شائع ہونے والے ایک پرچے میں چنگ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے مادے پر تجربہ کیا جس کی مدد سے چوہوں میں موٹاپے کا باعث بننے والے مادے کو روکا جا سکے. درمیانی عمر کے بندروں میں حیاتیاتی طریقہ کار دریافت کیا گیا جس کے بعد تحقیق کاروں نے زیادہ عمر کے چوہوں کو ایسی خوراک دی جس میں چربی کا تناسب زیادہ تھا. آدھے چوہوں کو ڈی این اے پی کے کو فعال ہونے سے روکنے والا مادہ بھی دیا گیا جبکہ آدھے چوہوں کی خوراک میں اس مادے کو شامل نہیں کیا گیا. چنگ بتاتے ہیں کہ جن چوہوں کا علاج کیا گیا ان کا وزن اس حد تک نہیں بڑھا جتنا ان کا جنہیں یہ مادہ فراہم نہیں کیا گیا تھا.
They didn't gain as much weight, about 40% less weight, and they were protected against type 2
diabetes. یہ چنگ کہتے ہیں کہ وزن تقریباً 40% کم رہا اور وہ ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ رہے. وہ دوسرے چوہوں کے مقابلے میں ٹریڈ مل پر بھی زیادہ دیر تک بھاگتے رہے. چنگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں اس مادے کی جانچ کرنے سے پہلے جانوروں پر مزید تجربات کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد تیار دوا کی منظوری میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے. بیچے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
واشنگٹن کے قریب ورجینیا کے علاقے ہرینڈن میں مسلمانوں نے ایک چرچ خرید کر اس میں اسلامک سینٹر اور مسجد قائم کر دی ہے جہاں عبادت کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے گا. گزشتہ دنوں عمارت کا قبضہ لینے کے بعد پہلی نماز باجماعت ادا کی گئی. اس کے تفصیلات بتائیں گے اسفر امام.
چرچ کی یہ عمارت نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن نے $18 لاکھ میں خریدی ہے جہاں نائف اسلامک سینٹر اور مسجد قائم کیا گیا ہے. اس وسیع و عریض عمارت میں نماز کے لیے مختص جگہ اور انتظامی دفاتر کے علاوہ ایک وسیع و عریض ہال اور 17 کے قریب کلاس رومز بھی ہیں. چرچ کی اس عمارت کے در و دیوار پر اب بھی جا بجا صلیب کے نشانات موجود ہیں جسے انتظامیہ نے بعد میں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کے بانی حافظ محمد یوسف کہتے ہیں کہ نائف اسلامک سینٹر ایک بڑے میگا پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں امریکی مسلمان بچوں کو اسلامی تعلیمات فراہم کیے جانے کے انتظامات کیے جائیں گے. وہ کہتے ہیں,
ہم اس پروجیکٹ میں بچوں کو تعلیم بھی دیں گے اور نماز, پانچ وقت کی جمعہ, تراویح اور جتنے بھی اسلامی ایونٹ ہوں گے وہ ہوں گے, اور جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ کمیونٹی کے لیے دوسری اور خدمات بھی اس میں شامل ہوگی. وہ 90,000 اسکوئر فٹ ہوگا. وہ زمین ہم نے لے لی ہوئی ہے 2 سال سے ہمارے پاس ہے اور آلریڈی 1 ملین ہم اس کو پے کر چکے ہیں اور تقریباً $8 لاکھ باقی ہے اس کو, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم 1-2 سال میں پے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
معروف ناتھاں ڈاکٹر نور محمد جلال بھی اس منصوبے کا ایک سرگرم حصہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم گزشتہ 22 برسوں سے جدوجہد کر رہی تھی تاکہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جا سکے جہاں مسلمان بچوں کو اسلامی ثقافت سے جوڑے رکھنے کا کام کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنا امریکہ میں کوئی نئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں,
یہاں چرچ تھا, یہ بڑا آباد چرچ تھا اور کافی بڑا ان کا سیٹ اپ تھا. امریکہ میں جتنے سینٹرز بنے ہیں ان میں اگر آپ ان کا تھوڑا سا انالیسس کریں تو ایٹ لیسٹ 25% سینٹرز وہ ہیں جو چرچز کو کنورٹ کر کے بنے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ایک خاص وقت پہ اپنے پروجیکٹ پورے کر کے کسی بڑی جگہ پہ موو ہوتے ہیں یا نئی ان کی وہ ہوتی ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا, یہ سوسائٹی کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں. تو اس سوسائٹی کا یہ حسن ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنے مذہب کو ریپرزنٹ.
امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو نئی نسل کے حوالے سے اپنی شناخت کے خدشات ہیں. وہ اپنی ثقافت اور شناخت کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اور ایسے ادارے قائم کرنے پر توجہ دے رہے ہیں جہاں بچوں کو ان کے اپنے ماحول میں تعلیم و تربیت کے عمل سے گزارا جائے تاکہ وہ امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دین و ثقافت پر بھی قائم رہ سکیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو لاہور کے سروسز ہسپتال میں آپریشن کے بعد انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹروں نے ان کی حالت تسلی بخش قرار دی ہے. لاہور سے کنور رحمان خان کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلانہ حملے کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا یہ حملہ مذہبی انتہا پسند افراد کی جانب سے ہے یا کسی ایک مخصوص جماعت کے پیروکار کی طرف سے. کیا پاکستان میں سیاسی رہنما محفوظ ہیں؟ کیا وہ 2018 کے عام انتخابات میں آزادانہ سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے حکمران جماعت کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق سے رابطہ کیا. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گالی سے شروع ہونے والی سیاست گولی پر پہنچ چکی ہے.
اصل بات یہ ہے کہ ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی گئی ہے اس ملک میں جس کے نتیجے میں تشدد جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور تشدد اور جبر کی کوئی بھی قسم کسی بھی سماج کے لیے زہر قاتل ہے. آدمی پکڑا گیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, معلوم پڑے گا کیوں تھا, کیا تھا, اس کی وجوہات کیا تھی. لیکن وہ لوگ جنہوں نے شہرت کے لیے یا یہ جانتے بھی ہوئے کہ کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں کی گئی, انہوں نے یہ جو شوشے چھوڑے, دھرنے دیے, ایک شور شرابہ کیا اور لوگوں کے عقیدے اور ایمان پر سوالیہ نشان لگائے, یہ اس کا شاخسانہ ہے.
انہی سوالوں کا جواب پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح دیا کہ احسن اقبال پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی قابل افسوس ہے. ایسے واقعات کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے.
اگر اس ملک کا وزیر داخلہ اپنے حلقے میں محفوظ نہیں ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ اس طرف بھی توجہ دے بجائے اس کے کہ صرف اپنے نااہل کو سنبھالتے ہوئے اور اس کی گردان گردانتے رہے, ان چیزوں کی بھی طرف توجہ دے.
کچھ حلقے احسن اقبال پر کیے جانے والے قاتلانہ حملے کے تانے بانے تحریک لبیک پاکستان سے جوڑ رہے ہیں, لیکن تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی ایسے تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں. اپنے جاری کردہ بیان میں وفاقی وزیر داخلہ پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کی جائے. انتخابات کے قریب وزیر داخلہ پر حملہ قابل غور ہے. سروسز ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر مہر امیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گولی احسن اقبال کی کوہنی کی ہڈی کو چھوتے ہوئے پیٹ کے نچلے حصے میں جا لگی تھی, جس کی سرجری مکمل کر لی گئی ہے. احسن اقبال پر حملہ کرنے والے ملزم عابد حسین کے خلاف ناروال کے پولیس تھانہ غریب شاہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جس میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. قمر رحمان کا وی او اے لاہور.
وفاقی وزیر داخلہ پر گزشتہ روز کے قاتلانہ حملے کے بعد سیاسی, سماجی اور بین الاقوامی حلقوں سے سخت مذمت سامنے آ رہی ہے. اس حملے کو ملک میں نہ صرف بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے, بلکہ تجزیہ کاروں کے بقول ایسے واقعات ملک میں عام انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملے کے بعد جہاں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, وہیں آئندہ عام انتخابات کے بر وقت انعقاد کے بارے میں بھی ایک بار پھر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن ملک کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پیر کو اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جماعت کسی صورت انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کرے گی. دریاسنا وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے فیض آباد میں دھرنا دینے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ احسن اقبال پر جو حملہ ہوا انہی لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا نتیجہ ہے.
یہ جو واقعہ کل ہوا ہے اسی زہر اگلنے کا نتیجہ ہے, انہی لوگوں کو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کا نتیجہ ہے. قرآن پاک کا غلط تشریح کر کے لوگوں کو جذباتی کر کے ووٹ لینے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا. کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے مگر انتخابات کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے ذمہ دار وزیر پر حملے سے پاکستان کے تشخص کو بھی دھچکا لگا ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ماہر اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کیں ان کے بارے میں یہ دنیا کو بتانے کا وقت ہے, لیکن ملک کے وزیر داخلہ پر حملہ پاکستان کے متعلقہ اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
دیکھیں جی, ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں یہ بارہا ایجنڈا رہا ہے کہ جی مذہبی منافرت کو ہم نے ختم کرنا ہے, سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, لیکن مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہماری جو سب سے بڑی کمزوری رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم سیکٹیرینزم کو اپنی سوسائٹی میں سے ابھی اکھاڑ کر پھینک نہیں سکے ہیں. ہم اس کے اوپر اقدامات تو لے رہے ہیں لیکن وہ صرف ابھی جسے کہتے ہیں سرسری اقدامات ہیں, ہمیں عملی اقدامات کی طرف جانے کی زیادہ ضرورت ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں بغیر کسی خوف کے بھرپور مہم چلا سکیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور وفاقی وزیر داخلہ پر حملہ کرنے والے شخص نے اطلاعات کے مطابق اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ اس نے یہ حملہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم پر ان کے کردار کے سبب کیا. ملزم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے متاثر ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر فائرنگ کے واقعے اور اس میں ملوث شخص کی ایک سخت گیر موقف رکھنے والی مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے حامی ہونے کی اطلاعات نے ملک میں عدم برداشت اور انتہا پسندی پر بحث کو ایک بار پھر برانگیخت کر دیا ہے. مذکورہ حملہ آور کے اس اعترافی بیان پر کہ اس نے یہ قدم قانون سازوں کے لیے حلف نامے میں ختم نبوت سے متعلق شک کی تحریف میں احسن اقبال کے مبینہ کردار کی وجہ سے اٹھایا, پاکستان میں خاص طور پر مذہب کے نام پر پائی جانے والی عدم برداشت کی ایک تازہ مثال ہے. رواں سال مارچ میں سابق وزیراعظم نواز شریف پر ایک مدرسے میں تقریب کے دوران ایک شخص نے جوتا پھینکا اور پھر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. وزیر داخلہ احسن اقبال پر فائرنگ کے واقعے کی ملک کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے, لیکن سرگرم سماجی کارکن جبران ناصر کہتے ہیں کہ مذہب, فقہ, زبان اور نسلی بنیاد پر لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار بنایا جاتا رہا ہے اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی ان کے بقول اس آگ میں تیل چھڑکا جاتا رہا ہے. پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا.
ممتاز قادری کے جنازے میں پیش پیش سراج الحق صاحب بھی تھے. جو تو فیض آباد ختم نبوت کا پورا سلسلہ ہوا اس میں بار بار آپ کو فرینڈلی ریمائنڈر عمران خان صاحب دیتے رہے کہ جس کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی, اور اسی آگ کے اندر تیل ڈالنے کا کام نواز شریف صاحب کے اپنے دماد کپتان صدر صاحب بھی کرتے رہے بطور ایم این اے اور پی ایم ایل کے رکن کے.
غیر جانبدار حلقے خصوصاً سماجی ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنان ایسے خدشات کا تواتر سے اظہار کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر سیاست دانوں اور قانون سازوں کی طرف سے تعصب اور تنگ نظری کے معاشرے پر بہت مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جابرانہ پابندیوں کا شکار ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لینا گناہ سمجھتے ہیں. مہاجر عوام الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. پی آئی بی اور بہادر آباد ٹولے نے شہیدوں کے لہو کا سودا کر لیا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی سے ان کی گفتگو.
الطاف حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں ان پر پابندی اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا عدالتی حکم آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں شہری آزادیاں چھین لی جائیں اور اظہار رائے پر پابندیاں لگائی جائیں. لندن میں مقیم الطاف حسین اپنے سابق ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سمیت کئی مقدمات میں پاکستان میں مطلوب ہیں. انہوں نے 22 اگست 2016 کو کراچی پریس کلب پر ایک جلسے سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تھے. اس کے بعد پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا میں ان کا بیان نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی. الطاف حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے 22 اگست کے نعروں کی وجہ بیان کی.
کراچی پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتال چل رہی تھی, لوگ مر رہے تھے, دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی تھی, ماورا عدالت قتل جاری تھے. نہ عدالت ہمیں انصاف دینے والی تھی, نہ کوئی حکومت انصاف دینے والی تھی, نہ کوئی آواز سننے والا تھا. جہاں بولنے کی اجازت نہیں, تحریر و تقریر کی آزادی نہیں, میں ایسے پاکستان کو کیسے زندہ باد کہہ سکتا ہوں.
الطاف حسین نے یاد دلایا کہ انہوں نے مردہ باد کا نعرہ لگانے کے فوراً بعد معافی مانگ لی تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سے مائنس الطاف کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. اس کی بنیاد سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوا نے رکھی تھی اور وہی پالیسی آج تک جاری ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ آج پشتو، بلوچی اور پنجابی بولنے والے سب وہی نعرے لگا رہے ہیں۔
جو پشتو بولتے ہیں، جو ہزاروال بولتے ہیں، جو پنجابی بولتے ہیں، جو بلوچی زبان بولتے ہیں، آج سب پاکستان کے خلاف اس لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اپنے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ سول لبرٹیز کو قید کر دیا جائے، تحریر و تقریر کو بلاک کر دیا جائے، آزادی اظہار کو بند کر دیا جائے۔
الطاف حسین نے انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لندن آ کر ان سے ملتے رہے اور معاملات کو درست کرنے کے لیے کچھ باتیں طے کی گئیں، لیکن ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔
آئی ایس آئی اور فوج کے تمام لوگ مجھ سے لندن میں آ کے ملتے رہے، میں نے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی، کچھ انہوں نے رکھی، میں نے تمام وعدے پورے کیے، لیکن وہ ملاقاتیں کر کے وعدے کر کے جو گئے تھے ان میں سے ایک وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔
چند ماہ بعد پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم کے تمام دفاتر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، ان کی تقریر، تحریر اور تصویر پر پابندی ہے۔ ان حالات میں اپنے عوام سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے الیکشن میں حصہ لیں؟
9-0 بند ہے، تمام دفاتر کو بلڈوز کر دیا گیا ہے ایم کیو ایم کے، میری تحریر، تقریر، تصویر پر پابندی ہے۔ ان حالات میں میں اپنے عوام سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے الیکشن میں حصہ لو اور ان پی آئی بی ٹولے اور بہادر آباد کا ساتھ دو جو فوج کے آگے لیٹ گئے، شہیدوں کے لہو کا سودا کیا؟
الطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ عمران فاروق کا قتل اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی، اس میں مصطفیٰ کمال، پی آئی بی اور بہادر آباد کے لوگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔
آئی ایس آئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہی کمال پی آئی بی اور بہادر آباد ٹولے کے ساتھ اور پیپلز پارٹی انہیں ملا کر ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرایا، اس کا جھوٹا الزام مجھ پہ لگایا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چلایا جائے، میں وہاں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔
الطاف حسین نے کہا کہ وہ تندرست ہیں اور ان کی صحت سے متعلق پھیلائی گئی افواہوں میں کوئی سچائی نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اب تک ہونے والے مذاکرات میں سب سے زیادہ توجہ سیکیورٹی کے معاملات پر رہی ہے، لیکن اب مذاکرات کا محور تبدیل ہو رہا ہے اور اب توجہ ان پانیوں تک رسائی پر مبذول ہے جو افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل میں ہونے والی حالیہ بات چیت سیکیورٹی معاملات کی بجائے زیادہ تر افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو پاکستان کے راستے سمندر تک رسائی دینے کے معاملے پر مرکوز رہی ہے۔ وزیراعظم عباسی نے پیر کو بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے تحت ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا،
بٹ ریسنٹلی دیر ہیز بین گریٹ ڈیبیٹ اینڈ ا لاٹ آف ڈسکشنز آن the access to the sea for Afghanistan and for the Central Asian countries through Afghanistan.
انہوں نے کہا کہ حال ہی میں افغانستان اور وسطی ایشیائی ملکوں کے لیے افغانستان کے راستے سمندر تک رسائی دینے کے معاملے پر کھل کر بات چیت ہوئی ہے اور اس کے لیے ان کے بقول بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی وہ وسطی ایشیائی ریاستوں کا دورہ کرتے ہیں تو وہ کراچی اور گوادر بندرگاہ کے ذریعے سمندر تک رسائی میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت نہ صرف گوادر بندرگاہ کو ترقی دی جا رہی ہے بلکہ توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے دیگر منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ اگرچہ اس وقت سی پیک کے منصوبے صرف پاکستان تک محدود ہیں، لیکن چین کی خواہش ہے کہ ان کو افغانستان تک بڑھایا جائے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کا تازہ بیان بھی اسی خواہش کا مظہر ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ وزیراعظم عباسی نے کابل کا دورہ کیا جس میں انہوں نے افغان اعلی قیادت سے دیگر امور کے علاوہ پاکستان، افغانستان اور خطے کے دیگر ملکوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندر تک بہتر رسائی صرف پاکستان کے راستے ہی ہو سکتی ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات اور امن پر ہے۔
یہ اگر آپس میں جڑ جائیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر انحصار بڑھے گا، انحصار بڑھے گا تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے، اور اقتصادی تعلقات اگر بہتر ہوں گے تو اس کا ایک مثبت اثر سیاسی تعلقات کے اوپر بھی پڑے گا، اور جب دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا میرے خیال میں امن کے لیے ایک بڑا مضبوط آپ کو طبقہ میسر آئے گا جو اپنی حکومت کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر دباؤ ڈالے گا۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی پورٹریٹ پر ہونے والے تشدد سے تعلق کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ تشدد کے بعد ان دو افراد نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد شائع کیا تھا، جس کے سبب شہر میں انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
پولیس نے دائیں بازو کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے دو کارکنوں کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تشدد کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مواد پوسٹ کیا تھا۔ اس وقت علی گڑھ میں انٹرنیٹ خدمات معطل ہیں۔ علی گڑھ کے ایس ایس پی اجے کمار ساہنی کے مطابق گرفتار شدگان کے نام امیت گوسوامی اور یوگیش وارشنے ہیں۔ سول لائنس تھانہ کے ایس ایچ او جاوید خان نے بتایا کہ ان کا تعلق ہندو جاگرن منچ سے ہے۔ یاد رہے کہ ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے یونیورسٹی کے طلبہ یونین ہال میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر پر اعتراض کیا تھا اور 2 مئی کو کیمپس میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں طلبہ نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سول لائنس تھانے تک مارچ کیا تھا، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، جس میں 2 درجن سے زائد طلبہ زخمی ہوئے تھے۔ طلبہ گزشتہ 5 دنوں سے بابے سر سید پر بے مدت دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد میں طالبات بھی شامل ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کیمپس میں گھسنے والوں اور طلبہ پر لاٹھی چارج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دریاسنا محمد علی جناح کی تصویر کے سلسلے میں پورے ملک میں بحث جاری ہے۔ یونیورسٹی کے ایک سابق طالب علم اور سابق استاد اور نلسار یونیورسٹی حیدرآباد کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے اس تنازعہ کے لیے ہندو انتہا پسند تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
مسلم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین میں جو تصویر لگی ہوئی تھی، جو میں اتنے سال علی گڑھ میں پڑھا اور میں نے نہیں دیکھی، اتنے سال میں نے وہاں پڑھایا اور میں نے نہیں دیکھی، آج پورے دیش کے اخباروں میں، ٹی وی کے چینلز پہ وہ تصویر چھپوائی ہے ہندو ایکسٹریمسٹ گروپ نے، وہ تصویر چھپوائی ہے ہندو یوا واہنی نے۔
انہوں نے کہا کہ جناح کو یونین نے تاحیات رکنیت تفویض کی تھی۔ بہت سی شخصیات کو رکنیت دی گئی ہے، جن میں وشو ہندو پریشد کے بانیوں میں سے ایک ڈاکٹر کرن سنگھ بھی شامل ہیں۔ اتوار کی شام کو مقامی وارشنے ڈگری کالج کے طلبہ نے محمد علی جناح کی تصویر کے خلاف مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں سیکورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو لگاتار دوسرے دن بھی تشدد جاری رہا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مارے گئے افراد میں 5 مشتبہ عسکریت پسند اور اتنی ہی تعداد میں عام شہری شامل ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جنوبی ضلعے شوپیان کے گاؤں بڑی گام میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلی کمانڈر صدام پاڈر اور اس کے 4 ساتھی مارے گئے۔ صدام پاڈر حزب المجاہدین کے معروف کمانڈر برہان مظفر وانی کا قریبی ساتھی تھا۔ برہان وانی کو بھارتی فوج نے 8 جولائی 2016 کو ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد وادی کشمیر اور جموں صوبے کے بعض مسلم اکثریتی علاقوں میں کئی ماہ تک جاری رہنے والی شورش کے دوران 80 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ حزب المجاہدین نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی عسکری تنظیم ہے۔ لیبیا کے شمال میں ساحل سمندر پر 105 تارکین کو بچا لیا گیا ہے۔ اسپین کی تارکین کی امداد کرنے والی ایک غیر منافع بخش تنظیم نے ان افراد کو سمندر پر ایک ربر کی کشتی میں بہتے ہوئے دیکھا۔ تارکین نے ایسوسیٹڈ پریس کے ایک فوٹوگرافر کو، جس نے اس امدادی مشن کو فلم بند کیا تھا، انسانی اسمگلروں نے بحر روم کی خطرناک گزرگاہ پر اپنی انجن والی کشتی کو ان کی کشتی سے علیحدہ کر دیا اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ بچ جانے والے ان تارکین میں 8 عورتیں اور 6 بچے شامل ہیں۔ 4 تارکین بنگلہ دیش سے، 19 موراکو سے اور 12 مصر سے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان، نائجیریا، سوڈان اور لیبیا سے بھی تارکین شامل ہیں۔ نائجیریا کے شمالی علاقے میں ایک گاؤں پر ڈکیتوں کے حملے اور مقامی ملیشیا کے جوابی کارروائی میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس حکام نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملہ ہفتے کو شمالی ریاست کڈونا کے گواسکا نامی ایک گاؤں پر کیا گیا. کڈونا کے پولیس کمشنر آسٹن ایوان نے فون پر رائٹرز کو بتایا کہ پولیس نے ہفتے کو گاؤں کے آس پاس سے 12 لاشیں برامد کی تھیں، جبکہ اتوار کو مزید 33 لاشیں برامد ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں جانب کے کتنے کتنے افراد اس لڑائی میں مارے گئے. حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا نشانہ بننے والا گاؤں کڈونا کے جس علاقے میں واقع ہے وہ ڈکیتوں کا گڑھ ہے، جہاں واقع گھنے جنگلات میں ڈاکوؤں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں. افغانستان کے مشرقی صوبے خوست میں ایک مسجد میں قائم ووٹر رجسٹریشن مرکز میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں طویل عرصے سے ملتوی ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے دوران ہونے والے دہشت گرد حملوں میں یہ تازہ ترین حملہ ہے. افغانستان کے پارلیمانی انتخابات اس سال اکتوبر میں منعقد ہوں گے. مقامی پولیس کے ترجمان باسر بینا کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ مسجد میں رکھے گئے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کیا گیا اور یہ خود کش دھماکہ نہیں تھا. پاکستان سے متصل اس افغان صوبے کے محکمہ صحت کے سربراہ حبیب شاہ انصاری نے بتایا کہ 17 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 34 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں. دھماکے کی ذمہ داری فی الحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے. اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش بم حملے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بمبار کا ہدف خون کا عطیہ دینے کا ایک عارضی مرکز تھا جو کابل پارک میں قائم کیا گیا تھا، لیکن دھماکے کا زخمی خود حملہ آوری تھا. یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آور نے خود اپنے بارودی آلے میں دھماکہ کیا یا یہ کہ پولیس نے جب گولی چلائی تو بارودی مواد پھٹ گیا. کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین ہوئے جوہری معاہدے سے نکلتا ہے تو واشنگٹن کو اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا. اتوار کو ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں صدر روحانی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ جوہری معاہدے سے نکلتا ہے تو آپ جلد دیکھیں گے کہ وہ اس طرح پچھتائے گا جیسے اس سے قبل تاریخ میں کبھی نہیں پچھتایا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ 12 مئی کو یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا واشنگٹن کو اس جوہری معاہدے میں شامل رہنا چاہیے یا نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر معاہدے میں ترمیم بشمول ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرنے کی تجویز پر کام نہیں کیا جاتا تو وہ اس معاہدے سے الگ ہو جائیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے وکیل نے اتوار کے روز کہا ہے کہ صدر کو اس سمن پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات سے متعلق ہے. نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی نے کہا کہ ہمیں اس سمن کی تعمیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کر رہے تھے. امریکی ریاست پینسلوینیا میں اب سے تقریباً 40 برس پہلے 3 مائل آئی لینڈ میں ایٹمی بجلی گھر کا حادثہ امریکی تاریخ کا بدترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے. اس تباہ کن واقعے کے بعد امریکہ کے نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن نے مزید حفاظتی اقدامات اٹھائے اور اس سند کو یکسر تبدیل کر دیا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا بیکلٹس کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
امریکی ریاست پینسلوینیا کے وسط میں قائم 3 مائل آئی لینڈ ایٹمی بجلی گھر میں 28 مارچ 1969 میں خرابی پیدا ہوئی تھی. حکومت نے 2 دن بعد علاقے کی تمام آبادی کے رضاکارانہ انخلا کا اعلان کر دیا تھا. تقریباً 2 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر علاقے سے نکل گئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ بجلی گھر کی تباہی سے عام لوگوں کی صحت متاثر نہیں ہوئی. تاہم نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن نے اس واقعے کے بعد بہت سے احتیاطی اقدامات اٹھائے ہیں اور کئی نئے ضابطے نافذ کیے ہیں. نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن کے تاریخ دان ٹام ویلوگ کہتے ہیں
سو دے فوکسڈ آن ٹرائنگ ٹو امپروو آور ریسپانس ٹو این انسیڈنٹ لائک دس.
اس کے بعد انہوں نے اس طرح کے حادثے کے بعد فوری کارروائی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے. ری ایکٹرز چلانے والوں کو اس سلسلے میں تربیت دی گئی ہے اور تمام ایٹمی بجلی گھروں کے آپریٹرز کو باقاعدہ یہ تربیت دی گئی ہے کہ ایسے حالات میں انہیں کیا فوری اقدامات اٹھانے چاہیے. اس حادثے کے بعد ہر ایٹمی بجلی گھر میں نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن کا ایک نمائندہ تعینات کیا گیا جو بجلی گھروں کا باقاعدہ معائنہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کی تعداد گھٹا کر ایک تہائی کر دی گئی ہے۔ اس حادثے کے فوراً بعد ری ایکٹر سے خارج ہونے والے ایٹمی فضلے کی صفائی کا کام فوری طور پر شروع کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس کام میں تقریباً 14 سال لگے اور $1 ارب خرچ ہوئے۔ اب بھی بہت سے مقامی شہریوں کا خیال ہے کہ یہ بجلی گھر محفوظ نہیں ہے۔ ماحول میں تابکاری کے اثرات کو جانچنے کے لیے ایک گروپ قائم ہے اور اس گروپ کو 3 مائل آئی لینڈ الرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس ٹیم نے حادثے سے 2 سال قبل علاقے میں تابکاری کی سطح کا جائزہ لیا تھا اور اب یہ مقامی آبادی میں تابکاری کے اثرات کا مسلسل جائزہ لے رہا ہے۔ اس گروپ کے سربراہ ایرک ایپسٹائن کہتے ہیں،
We interviewed hundreds if not thousands of people who had the same experience which is consistent to exposure to radiation.
ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے منہ کا ذائقہ کسیلا رہتا ہے، آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے، بال جھڑ رہے ہیں اور اس حال کا عارضہ لاحق رہتا ہے۔ تاہم حکام کا موقف ہے کہ تابکاری کے اثرات مستقل نوعیت کے نہیں تھے۔ بہرحال اگر ریاست نے اضافی فنڈز مہیا نہ کیے تو 3 مائل آئی لینڈ بجلی گھر اگلے سال یعنی سن 2019 میں بند کر دیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 12 مئی تک یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن میں شامل رہے گا یا اس سے نکل جائے گا۔ یہ وہ جوہری معاہدہ ہے جو یورپی یونین سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی اور ایران کے درمیان مذاکرات کے بعد طے پایا ہے۔ صدر اس سمجھوتے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سکم ہے اور ان کا اصرار ہے کہ اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے تاکہ نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اس کی خامیوں پر توجہ دی جا سکے بلکہ ایران کے بڑھتے ہوئے مضموم اور عدم استحکام پر مبنی طرز عمل کا بھی توڑ کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے مشرق وسطی کے اپنے پہلے دورے پر مائیک پامپیو نے سعودی عرب، عمان اور تل ابیب میں رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ اس طرز عمل کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، ایران دہشت گرد گروپوں اور اس کی جانب سے کارروائی کرنے والی ملیشیا کی حمایت کرتا ہے، وہ یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ہتھیاروں کا ڈیلر ہے اور ایران سائبر ہیکرز کی مہم چلاتا ہے، وہ قاتل اسد حکومت کی بھی حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ ایران کی دہشت گردی کے وسیع دائرے کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا،
It is indeed the greatest sponsor of terrorism in the world and we are determined to make sure it never possesses a nuclear weapon.
وہ یقیناً دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے اور ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیا کر رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ اپنی موجودہ شکل میں ایران سے معاہدہ یہ یقین دہانی مہیا نہیں کرتا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ جوہری معاہدے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ کہ امریکہ اس معاہدے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ تاہم انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ صدر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بات طے نہ پا سکی تو وہ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ پامپیو نے کہا کہ ایران کے عزائم یہ ہیں کہ مشرق وسطی پر تسلط قائم کیا جائے۔ امریکہ بہرحال اپنے اتحادیوں کے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ تہران سے درپیش خطرات سے اپنا دفاع کریں اور ان خطرات کا توڑ کرنے اور ایران کے تمام مضموم اثرات کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کرے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ ان بلٹنز کو آپ ریڈیو پر سن سکتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، پروگرام دیکھیے جہاں رنگ۔